بسم اللہ الرحمن الرحیم.
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد.
قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے, کیا ان میں عقل مند کے واسطے کافی قسم ہے؟ کیا آپ نے اے نبی نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم والے ستونی عادی جو بلند قامت تھے, جن جیسے لوگ دوسرے کسی شہر و ملک میں پیدا نہیں کیے گئے, اور ثمودیوں کے ساتھ جنہوں نے واد میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے, اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا. ان سبھوں نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا. آخر آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا. یقیناً آپ کے رب اللہ تعالی گھات میں ہیں. سامعین, اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. تعارف سورہ فجر. سورہ نسائی میں ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی, ایک شخص آیا اور جماعت میں شامل ہو گیا. معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں قرات لمبی کی, اس نے مسجد کے ایک گوشے میں اپنی نماز پڑھ لی, پھر فارغ ہو کر چلا گیا. معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ واقعہ معلوم ہوا تو رسول اللہ کی خدمت میں آ کر بطور شکایت یہ واقعہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلوا کر پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں کیا کرتا, میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, انہوں نے لمبی قرآن شروع کی تو میں نے گھوم کر مسجد کے کونے میں اپنی نماز پڑھ لی, پھر اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالا. رسول اللہ نے فرمایا, اے معاذ, کیا تم فتنے میں ڈالنے والے ہو؟ تم ان صورتوں سے کہاں ہو؟ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها والفجر واللیل اذا یغشا, یعنی ان صورتوں کو عشاء میں پڑھایا کرو, چونکہ تمہارے پیچھے ضعیف, حاجت مند, کمزور وغیرہ بھی ہوتے ہیں. فجر کی قسم اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ. فجر تو ہر شخص جانتا ہی ہے, یعنی صبح, اور یہ مطلب بھی ہے کہ بقر عید کے دن کی صبح, اور یہ مراد بھی ہے کہ صبح کے وقت کی نماز اور پورا دن, اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ کوئی عبادت ان 10 دنوں کی عبادت سے افضل نہیں, یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کی عبادت. لوگوں نے پوچھا, اللہ کی راہ کا جہاد بھی؟ فرمایا, یہ بھی نہیں, مگر وہ شخص جو جان مال لے کر نکلا اور پھر کچھ بھی ساتھ لے کر نہ پلٹا. بعض نے کہا ہے محرم کے پہلے 10 دن مراد ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کے پہلے 10 دن, لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے, یعنی ذوالحج کی شروع کی 10 راتیں. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر سے مراد عید الاضحیٰ کے 10 دن ہیں, اور وتر سے مراد عرفے کا دن ہے, اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے. اس کی اسناد میں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن متن میں نکارت ہے, واللہ اعلم. وتر سے مراد عرفے کا دن ہے, یہ 9ویں تاریخ ہوتی ہے, تو شفع سے مراد 10ویں تاریخ ہے, یعنی بقرعید کا دن ہے. وہ طاق ہے, یہ جفت ہے. واصل ابن صاحب رحمہ اللہ نے عطا رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا وتر سے مراد یہی وتر نماز ہے؟ آپ نے فرمایا, نہیں, شفع عرفہ کا دن ہے اور وتر عید الاضحیٰ کی رات ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ شفع کیا ہے اور وتر کیا ہے؟
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, فمن تعجل فی یومین میں جو 2 دن کا ذکر ہے وہ شفع ہے,
اور من تأخر میں جو 1 دن ہے وہ وتر ہے, یعنی 11ویں 12ویں ذوالحجہ کی شفع ہے اور 13ویں وتر ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایام تشریق کا درمیانی دن شفع ہے اور آخری دن وتر ہے. جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں, یعنی 99 نام ہیں, جو انہیں یاد کر لے وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ وتر ہیں اور وتر کو دوست رکھتے ہیں. زید ابن اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس سے مراد تمام مخلوق ہے, اس میں شفع بھی ہے اور وتر بھی. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخلوق شفع اور اللہ تعالیٰ وتر. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفع صبح کی نماز ہے اور وتر مغرب کی نماز ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفع سے مراد جوڑ جوڑ اور وتر سے مراد اللہ عز و جل. جیسے آسمان زمین، تری خشکی، جن انس، سورج چاند وغیرہ. قرآن میں سورہ داریات کی آیت نمبر 49 میں ہے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یعنی ہم نے ہر چیز کو جوڑ جوڑ پیدا کیا ہے تاکہ تم اے انسانوں عبرت حاصل کر لو، یعنی جان لو کہ ان تمام چیزوں کے خالق یعنی پیدا کرنے والے واحد اکیلے اللہ ہی ہیں جس کا کوئی شریک نہیں. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد گنتی ہے جس میں جفت بھی ہے اور طاق بھی. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد نماز ہے کہ اس میں شفع ہے، جیسے صبح کی دو ظہر، عصر اور عشاء کی چار چار، اور وتر ہے جیسے مغرب کی تین رکعتیں ہیں جو دن کے وتر ہیں، اور اسی طرح آخری رات کا وتر. بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرض نماز مروی ہے لیکن یہ مرفوع حدیث نہیں. زیادہ ٹھیک یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے. فجر کا مفہوم، امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ان 8-9 اقوال میں سے کسی کو فیصل قرار نہیں دیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، رات کی قسم جب جانے لگے، اور یہ بھی معنی کیے گئے ہیں کہ جب آنے لگے، بلکہ یہی معنی زیادہ مناسب اور والفجر سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. فجر کہتے ہیں رات کے جانے کو اور دن کے آنے کو، تو یہاں رات کا آنا اور دن کا جانا مراد ہوگا، جیسے اللہ کا فرمان واللیل اذا عسعس وصبح اذا تنفس میں. اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد مزدلفہ کی رات ہے. حجر سے مراد عقل ہے. حجر کہتے ہیں روک کو، چونکہ عقل بھی غلط کاریوں اور جھوٹی باتوں سے روک دیتی ہے اس لیے اسے عقل کہتے ہیں. حطیم کو بھی حجر البیت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ طواف کرنے والے کو کعبۃ اللہ کی شامی دیوار سے روک دیتا ہے، اسی سے ماخوذ ہے حجر یمامہ، اور اسی لیے عرب کہتے ہیں حجر الحاکم علی فلان، جبکہ کسی شخص کو بادشاہ تصرف سے روک دے، اور کہتے ہیں حجرم محجورا، جیسے سورہ فرقان کی آیت نمبر 22 میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں عقل مندوں کے لیے قابل عبرت قسم ہے. کہیں تو قسمیں ہیں عبادتوں کی، کہیں عبادتوں کے وقتوں کی، جیسے حج نماز وغیرہ، کہ جن سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی پستی اور خود فراموشی ظاہر کرتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ان پرہیزگار نیک کار لوگوں کا اور ان کی عاجزی اور تواضع کا، خشوع و خضوع کا ذکر کیا، تو اب ان کے ساتھ ہی ان کے خلاف جو سرکش اور بدکار لوگ ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اے نبی آپ نے نہ دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عادیوں کو غارت کر دیا جو کہ سرکش اور متکبر تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رسول کی تکذیب اور بدیوں پر جھک پڑتے تھے. ان میں اللہ کے رسول ہود علیہ السلام آئے تھے. یہ عاد اولا ہیں جو عاد ابن ارم ابن عوس ابن سام ابن نوح کی اولاد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایمانداروں کو تو نجات دے دی، اور باقی بے ایمانوں کو تیز و تند خوفناک اور ہلاک آفری ہواؤں سے ہلاک کیا. 7 راتیں اور 8 دن تک یہ غضبناک آندھی چلتی رہی، اور یہ سارے کے سارے اس طرح غارت ہو گئے کہ ان کے سر الگ تھے اور دھڑ الگ تھے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، جس کا مفصل بیان قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. سورہ حاقہ میں بھی یہ بیان آیا ہے. ارم ذات العماد، یہ عاد کی تفسیر بطور عطف بیان کے ہے تاکہ بخوبی وضاحت ہو جائے. یہ لوگ مضبوط اور بلند ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے، اور اپنے زمانے کے اور لوگوں سے بہت بڑے تن و توش والے، قوت و طاقت والے تھے. اسی لیے ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں کہا، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْآیَةَ، یعنی اے میری قوم یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اور تمہیں جسمانی کشادگی پوری دی ہے. تمہیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو. اور جگہ ہے اللہ نے فرمایا کہ عادیوں نے ناحق زمین میں سرکشی کی اور بول اٹھے کہ ہم سے زیادہ طاقت و قوت والا کون ہے، کیا وہ بھول گئے کہ ان کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سے بہت ہی زبردست طاقت و قوت والے ہیں. یہاں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اس قبیلے کے جیسے طاقتور اور شہروں میں نہ تھے، بڑے طویل القامت، قوی الجثہ تھے. ارم ان کا دار السلطنت تھا، انہیں ستونوں والے کہا جاتا تھا، اس لیے بھی کہ یہ لوگ بہت دراز قد تھے، بلکہ صحیح وجہ یہی ہے کہ مثلہا کی ضمیر کا مرجع عماد بتلایا گیا ہے. ان جیسے اور شہروں میں نہ تھے، یہ احقاف میں بنے ہوئے لمبے لمبے تھے، اور بعض نے ضمیر کا مرجع قبیلہ بتلایا ہے، یعنی اس قبیلے جیسے لوگ اور شہروں میں نہ تھے، اور یہی قول ٹھیک ہے، اور اگلا قول ضعیف ہے، اس لیے بھی کہ یہی مراد ہوتی تو لم یجعل کہا جاتا، نہ کہ لم یخلق۔ ثور ابن زید دیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ورق پر یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ میں شداد ابن عاد ہوں، میں نے ستون بلند کیے ہیں، میں نے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، میں نے 7 ذراع کے خزانے جمع کیے ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گی۔ غرض خواہ یوں کہو کہ وہ عمدہ اونچے اور مضبوط مکانوں والے تھے، خواہ یوں کہو کہ وہ بلند و بالا ستونوں والے تھے، یا یوں کہو کہ وہ بہترین ہتھیاروں والے تھے، یا یوں کہو لمبے لمبے قد والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قوم تھی جن کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ثمودیوں کے ساتھ آ چکا ہے، یہاں بھی اسی طرح عادیوں اور ثمودیوں کا دونوں کا ذکر ہے، واللہ اعلم۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ارم ذات العماد ایک شہر ہے، یا تو دمشق یا اسکندریہ، لیکن یہ قول ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ عبارت کا ٹھیک مطلب نہیں بنتا، کیونکہ یا تو یہ بدل ہو سکتا ہے یا عطف بیان۔ دوسری اس لیے بھی کہ یہاں یہ مقصود ہے کہ ہر ایک سرکش کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا جن کا نام عادی تھا، نہ کہ کسی شہر کو۔ میں نے اس بات کو یہاں اس لیے بیان کر دیا ہے تاکہ جن مفسرین کی جماعت نے یہاں یہ تفسیر کی ہے ان میں سے کوئی شخص دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک شہر کا نام ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری چاندی کی، اس کے مکانات، باغات، محلات وغیرہ سب چاندی سونے کے ہیں، کنکر، لؤلؤ اور جواہر ہیں، مٹی مشک ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، پھل تیار ہیں، کوئی رہنے سہنے والا نہیں ہے، در و دیوار خالی ہیں، کوئی ہاں ہوں کرنے والا بھی نہیں۔ یہ شہر منتقل ہوتا رہتا ہے، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی عراق میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں وغیرہ۔ یہ سب خرافات بنو اسرائیل کی ہیں، ان کے بددینوں نے یہ گھڑن گھڑی ہے تاکہ جاہلوں میں باتیں بنائیں۔ ثعلبی وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ ایک عربی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے گمشدہ اونٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جنگل بیابان میں اس نے اسی صفت کا ایک شہر دیکھا، اس میں گیا، گھوما، پھرا، پھر لوگوں سے آ کر ذکر کیا، لوگ بھی وہاں گئے، لیکن پھر کچھ نظر نہ آیا۔ ابن ابی حاتم نے یہاں ایسے قصے بہت سے لمبے چوڑے نقل کیے ہیں، یہ حکایت بھی صحیح نہیں، اور اگر یہ عربی والا قصہ سندن صحیح مان لیں تو ممکن ہے کہ اسے حوث اور خیال ہو، اور اپنے خیال میں اس نے یہ نقشہ جما لیا ہو، اور خیالات کی پختگی اور عقل کی کمی نے اسے یقین دلایا ہو کہ وہ صحیح طور پر یہی دیکھ رہا ہے، اور فی الواقع یوں نہ ہو۔ فائدہ ٹھیک اسی طرح جو جاہل حریص اور خیالات کے کچے یوں سمجھتے ہیں کہ کسی خاص زمین تلے سونے چاندی کے پل ہیں، اور قسم قسم کے جواہر، یاقوت، لؤلؤ اور موتی ہیں، اکسیر کبیر ہے، لیکن ایسے چند موانع ہیں کہ وہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے، مثلا خزانے کے منہ پر کوئی اژدہا بیٹھا ہے، کسی جن کا پہرا ہے وغیرہ، یہ سب فضول قصے اور بناوٹی باتیں ہیں، انہیں گھڑا گھڑا کر بے وقوفوں اور مال کے حریصوں کو اپنے دام میں پھانس کر ان سے کچھ وصول کرنے کے لیے مکاروں نے مشہور کر رکھے ہیں۔ پھر کبھی چلے کھینچنے کے بہانے سے، کبھی بخور کے بہانے سے، کبھی کسی اور طرح سے ان سے مکار روپیے پیسے وصول کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ زمین میں سے جاہلیت کے زمانے کا یا مسلمانوں کے زمانے کا کسی کا گاڑا ہوا مال نکل آئے تو اس کا پتہ جسے چل جائے وہ اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے، نہ وہاں کوئی مار گنج ہوتا ہے، نہ کوئی دیو، بھوت، جن، پری وغیرہ، جس طرح ان لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے، یہ بالکل غیر صحیح ہے، یہ ایسے ہی لوگوں کی گھڑنت ہے یا ان جیسے ہی لوگوں سے سنی سنائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک سمجھ دے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے قبیلہ مراد ہو، اور ممکن ہے کہ شہر مراد ہو، لیکن ٹھیک نہیں، یہاں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک قوم کا ذکر ہے نہ کہ شہر کا، اسی لیے اس کے بعد ہی سمودیوں کا ذکر کیا کہ وہ سمودی جو پتھروں کو تراش لیا کرتے تھے، جیسے سورہ شعراء کی آیت نمبر 149 میں اللہ نے فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، یعنی تم پہاڑوں میں اپنے کشادہ آرام دہ مکانات اپنے ہاتھوں سے پتھروں میں تراش لیا کرتے ہو۔ اس کے ثبوت میں کہ اس کے معنی تراش لینے کے ہیں عربی شعر بھی ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سمودی عرب تھے، وادی القرا میں رہتے تھے، عادیوں کا قصہ پورا پورا سورہ آراف میں ہم بیان کر چکے ہیں، اب اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا میخوں والا فرعون، اوتاد کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لشکروں کے کیے ہیں جو کہ اس کے کاموں کو مضبوط کرتے رہتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مروا ڈالتا تھا، چورنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا، جس سے اس کا کچومر نکل جاتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسیوں اور میخوں وغیرہ سے اس کے سامنے کھیل کیے جاتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنی بیوی صاحبہ یعنی آسیہ علیہ السلام کو، جو مسلمان ہو گئی تھیں، لٹا کر دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں گاڑی، پھر بڑا سا چکی کا پتھر ان کے پیٹ پر مار کر جان لے لی۔ اللہ ان پر رحم کرے۔ فسادیوں کی ہلاکت کا تذکرہ، پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے سرکشی پر کمر باندھ لی تھی اور فسادی لوگ تھے، لوگوں کو حقیر و ذلیل جانتے تھے اور ہر ایک کو ایذا پہنچاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا برس پڑا، وبال آیا جو ٹالے نہ ٹلا اور ہلاک و برباد اور تہس نہس ہو گئے۔ آپ کے رب اے نبی گھات میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وقت مقرر پر ہر برے بھلے کو نیکی بدی کی جزا سزا دیں گے۔ یہ سب لوگ اللہ کے پاس جانے والے، تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اور عدل و انصاف کے ساتھ ان میں فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیں گے اور ہر شخص کو پورا بدلہ دے دیں گے جس کا وہ مستحق تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ظلم اور جور کرنے سے بالکل پاک ہیں۔